حج کے مراسم ایک قوم کی سماجی زندگی کا ایک مظہر اور اسلام کے مکمل ظہور کا ایک موقع ہے۔ اسلام مختلف پہلوؤں کا حامل ہے، ان میں سے ایک پہلو مسلمانوں کے درمیان اتحاد، اخوت اور محبت ہے، لیکن اسلام کا دوسرا پہلو ظلم سے لڑنا اور مظلوموں کا دفاع ہے۔ ایام حج مشرکین سے براءت و بیزاری کا اعلان اور ظالموں کے ظلم سے دوری کا اعلان کرنے کا موقع ہے۔ اس جد و جہد کی علامت وہ مراسم ہیں کہ جنہیں رمی جمرات کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے شیطان کو پتھر مارنا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عبادت کو سیاست سے الگ رکھنا چاہیے، لیکن وہ لوگ یا تو نہیں جانتے یا جاننا نہیں چاہتے کہ اسلام میں مظلوم کا ساتھ دینا اور ظلم کا مقابلہ کرنا عین عبادت ہے۔ مظلوم کا دفاع خود ایک فرض اور ایک واجب شرعی ہے۔ بلا شبہ یہ دفاع اور جد و جہد ایک سیاسی عمل ہے، لیکن یہ سیاست اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق ہے۔ اس لیے مسلمان مناسک کے حج میں مشرکین سے براءت و بیزاری کا اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ فلسطین، یمن اور دنیا کے دیگر مظلوموں کی حمایت کر کے سیاسی عمل انجام دیتے ہیں، اور یہ سیاسی عمل بالکل ان کے مذہبی فریضے کو ادا کرنے کے مترادف ہے اور عین عبادت ہے۔
سامعین، توحید پر اعتقاد اور خدا کی وحدانیت کا اقرار و اعتراف اور اتحاد و یکجہتی کے ساتھ تمام باطل معبودوں کا انکار مسلمانوں کی عزت و سربلندی کا باعث ہے، اور حج کے مراسم میں شریک ہزاروں مسلمان ہر سال اس پیغام کو اپنے عظیم اجتماع کی شکل میں پورے عالم اسلام میں پہنچاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مناسک حج ایک مکمل مجموعہ ہے جس میں انفرادی اور اجتماعی دونوں صورت میں لوگ یکجا ہوتے ہیں۔ حج کے دوران حجاج کرام تمام مادی سرگرمیوں سے دوری اختیار کرتے ہیں اور اپنے خدا کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہیں، لیکن یہ تنہائی انفرادی نہیں بلکہ اجتماع کے اندر ہوتی ہے۔ حجاج ایک طرف حق کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں اور دوسری طرف باطل کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں۔ جتنا وہ آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں اتنا ہی وہ دنیا کو آباد کرنے اور دنیا کے مظلوموں اور کمزوروں کی مدد کرنے کا سوچتے ہیں۔ اسلام میں نہ تو دنیا آخرت سے الگ ہے اور نہ ہی فرد معاشرے اور اجتماع کے مد مقابل ہیں، اور مناسک حج انہی تعلیمات کا کامل مظہر ہیں۔ یہ تعلیمات ظاہری طور پر متضاد ہونے کے باوجود باطنی طور پر بہت قریب اور ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ ان تعلیمات کا امتزاج انسانوں اور انسانی معاشروں کی سعادت کا باعث بنے گا، اور حج انسانوں کے لیے سعادت اور نجات کے حصول کی مشق ہے۔
سامعین، شاعر عظمت کعبہ و طواف کعبہ کے بارے میں کہتا ہے، حضور کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک پر سر ہے۔ حضور کعبہ حاضر ہیں، حرم کی خاک پر سر ہے۔ بڑی سرکار میں پہنچے مقدر یاوری پر ہے۔ خبر کیا ہے بھکاری کیسی کیسی نعمتیں پائیں، یہ اونچا گھر ہے اس کی بھیک اندازے سے باہر ہے۔ تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر، طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے۔ خدا کی شان یہ لب اور بوسہ سنگ اسود کا، ہمارا منہ اور اس قابل عطائے رب اکبر ہے۔ جو ہیبت سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے۔ شفا کیوں کر نہ پائیں نیم جان زہر معاصی سے، کہ نظارے عراقی رکن کا تریاق اکبر ہے۔ نہیں کچھ جمعے پر موقوف افضال و کرم ان کا، نہیں کچھ جمعے پر موقوف افضال و کرم ان کا، جو وہ مقبول فرما لیں تو ہر حج حج اکبر ہے۔
لبیک اللہم لبیک۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ مسلمانان عالم اور خاص طور پر حج کے مراسم میں شریک افراد حج کے مقاصد اور اس کے معنوی فوائد سے بنحو احسن بہرہ مند ہوں گے۔ پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
اللہ
سرکار کے قدموں میں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، ایران، پاکستان اور ہندوستان کے اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے۔ سامعین، حسب معمول پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایرانی اخبار روزنامہ کیہان کی بعض اہم سرخیوں سے۔ یمن، اسرائیلی لڑاکا طیاروں کے بارے میں حیران کن خبروں کی توقع رکھیے۔ بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں گروسی رپورٹ کے غلط استعمال کے نتائج ان ممالک کے لیے ہیں جو اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ ملک کے شمال اور جنوب میں دو ایٹمی بجلی گھر بنائے جائیں گے، ایران کے ایٹمی توانائی ادارے کے سربراہ محمد اسلامی۔ اور اب روزنامہ اطلاعات کی بعض اہم سرخیاں۔ غزہ میں مہلک بیماری پھیلنے کے بارے میں انتباہ، غزہ کی وزارت صحت کا اعلان۔ رفع جرم صہیونی حکومت کی فاشسٹ نوعیت کی تصدیق کرتا ہے تحریک حماس۔ اور غزہ کی پٹی پر اسرائیلی فوج کے حملوں میں شہید ہونے والوں کے تازہ ترین اعداد و شمار، شہید فلسطینیوں کی تعداد 54,418 ہو گئی۔ سامعین، اب پاکستانی اخبارات میں پہلے روزنامہ جنگ کی بعض اہم سرخیاں پیش خدمت ہیں۔ میر پور خاص ڈی ایچ کیو اسپتال کی فارمیسی میں آتش زدگی، 2 کروڑ سے زیادہ کی ادویات موجود تھیں۔ عمر ایوب کے خلاف نااہلی ریفرنس الیکشن کمیشن کو ارسال۔ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی بین الاقوامی سطح پر مارکیٹنگ کرنے کا فیصلہ۔ بانی پی ٹی آئی شدید مایوسی اور ڈپریشن کا شکار ہو چکے ہیں، عظمہ بخاری۔ غزہ میں امداد کے لیے جمع فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کی گولہ باری اور فائرنگ۔ احتجاجی سیاست دوبارہ سے شروع کرنے کے لیے پارٹی نے لائحہ عمل تیار کر لیا، شبلی فراز۔ اور پاکستان اور برطانیہ کا رابطے میں رہنے اور تعاون بڑھانے پر زور۔ اور اب سماعت فرمائیں پاکستان کے ہی ایک اخبار روزنامہ ایکسپریس کی بعض اہم سرخیاں۔ کسی کو پاکستان کے خلاف میلی آنکھ سے نہیں دیکھنے دیں گے، صدر مملکت کی وزیر اعظم سے گفتگو۔ آج کی نسل علیحدگی کا درد نہیں جان سکتی، پاکستان بنگلہ دیش کو قریب لانے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے، صدر۔ نائب وزیر اعظم، افغان وزیر خارجہ کا باہمی اعتماد کی فضا کو فروغ دینے کا عزم۔ پشاور، مولانا فضل الرحمان کا کم عمری میں شادی کے قانون کے خلاف ملک بھر میں احتجاج کا اعلان۔ اور جماعت اسلامی کی بنگلہ دیشی سیاست میں واپسی، انتخابی رجسٹریشن بحال کر دی گئی۔ سامعین، ایک اور پاکستانی اخبار ایکسپریس نے ایک مضمون تحریر کیا ہے جس کا عنوان ہے معیشت اور انصاف۔ پیش ہیں اس مضمون کے اہم اقتباسات۔ مضمون نگار جاوید قاضی تحریر کرتے ہیں کہ ہم نے یہ جنگ اس بار ہمت سے لڑی، میرا یہ کامل یقین ہے کہ جنگیں کبھی جیتی نہیں جاتی، بہت نقصان ہوتا ہے، انسانی جانیں چلی جاتی ہیں، معیشتیں تباہ ہو جاتی ہیں، دہائیاں لگ جاتی ہیں واپس بحال ہونے میں، لیکن اہم سوال یہ ہے کہ یہ جنگ ہم نے نہیں کی تھی، یہ جنگ تو ہم پر مسلط کی گئی۔ پاکستان کی تاریخ میں اس بار جو افراط زر آیا اس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی، ہمیشہ کی طرح زر مبادلہ کے ذخائر چند ہفتوں کے رہ جاتے تھے۔ جو بات ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ جب تک ہماری معیشت بہتر نہیں ہوگی، ہم بہتر یا مضبوط نہیں ہو سکتے۔ جس ملک میں ہمیں ہمیشہ جنگ کا سامنا ہے، وہ دفاع پر ہمارے مقابلے میں 10 گنا زیادہ خرچ کرتا ہے، لیکن فی کس آمدنی کے حساب سے ہمارے مقابلے میں آدھے سے بھی کم خرچ کرتا ہے۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ نیا بجٹ ہماری دہلیز پر کھڑا ہے۔ یہ بجٹ ہم آئی ایم ایف کی منشا کے بغیر بنا ہی نہیں سکتے، اس لیے آنے والے بجٹ سے افراط زر بے قابو ہونے کا خطرہ برقرار ہے۔ رواں سال آئی ایم ایف نے ہمیں 40% ٹیکسز بڑھانے کے لیے کہا، اور ہم سب یہ سمجھے کہ افراط زر بڑھے گا، لیکن اس بار ہم نے اگر 40% دوبارہ نئے ٹیکسز لاگو کیے تو افراط زر بے قابو ہو سکتا ہے۔ آنے والے زمانوں میں مجموعی اعتبار سے بین الاقوامی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں گریں گی۔ الیکٹریکل کار، سولر انرجی دنیا کی کایا پلٹ دے گی۔ اس ساری صورتحال میں ایک طرف تو روایتی بیانیہ ہے جو ہماری نیشنل سیکورٹی کے پس منظر میں ہے، اور دوسری طرف ہماری معیشت ہے۔ اس قوم میں معیشت کے حوالے سے حساسیت ہونی چاہیے، جس کو اجاگر کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ہمیں جو تاریخ سے سبق ملتا ہے وہ ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ دشمن نے ہمیشہ ہماری داخلی حالت دیکھ کر حملہ کیا ہے، وہ پراکسی جنگ کرنے کا ماہر ہے، اور یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ تالی ہمیشہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ 40 سال سے یہ جو افغان پالیسی تھی، طرح طرح کی پرائیویٹ فورسز بنی جو افغانستان جہاد کے لیے جاتی تھیں، اس نے ہماری معیشت کو ماڈرن نہیں ہونے دیا۔ دنیا سے اپنے آپ کو جوڑنے کا بیانیہ تھا، اس کو کمزور کیا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ سعودی عرب کے شہزادے محمد بن سلمان نے ترقی اور جدید دنیا سے جوڑنے کا، معاشی اعتبار سے مضبوط کرنے کا بیانیہ متعارف کروایا ہے۔ مضمون نگار آخر میں لکھتے ہیں کہ مختصر یہ کہ ہمیں معاشی اعتبار سے مضبوط ہونا ہے، اور اس لیے جو رکاوٹ ہے وہ ہے ہمارا مخصوص پرانا بیانیہ، جو کہ اب بھی مقبول بھی نہیں رہا۔ انتہائی سنجیدگی کی ضرورت اور پالیسیوں میں تسلسل کی ضرورت ہے۔ جس تیزی سے معیشت بہتر ہو رہی ہے، اور یہ اگر 10 برس تک اس طرح بہتر ہوتی رہی، یقیناً ہمارے پاس ڈھیر سارے پیسے ہوں گے، دفاع کے لیے بھی اور انسانی وسائل کو بہتر کرنے کے لیے بھی، اور پھر دشمن کبھی بھی میلی آنکھ سے دیکھنے کے لائق نہیں رہے گا۔ سامعین، اب ہندوستانی اخبارات اور پہلے روزنامہ انقلاب کی کچھ اہم سرخیاں۔ مہاراشٹر لائیو اسٹاک کمیشن کا عید الاضحیٰ کے موقع پر مویشی منڈی بند رکھنے کا حکم۔ بلاخر جنگی جہاز مار گرائے جانے کا اعتراف، چیف آف ڈیفینس اسٹاف جنرل انیل چوہان۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں توہین آمیز تبصرے پر پونے کی طالبہ شرمشٹھا گرفتار۔ آسام اور اروناچل میں لینڈ سلائیڈ، 14 افراد ہلاک۔ امریکہ، ٹرمپ نے مسک کے قریبی آئزک مین کی ناسا کے سربراہ کے لیے نامزدگی واپس لی۔ خطبہ حج کا ترجمہ 35 زبانوں میں براہ راست سنا جا سکے گا۔ اور آج سے مالی قوانین میں تبدیلی، سیدھے عوام کی جیب پر اثر۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیں روزنامہ قومی آواز کی بعض اہم سرخیاں۔ مہاراشٹر، پیاز کی تباہ شدہ فصل پر مناسب معاوضہ دیا جائے، وزیر اعلیٰ کو بھیجے گئے خط میں کسانوں کا مطالبہ۔ شیخ حسینہ کے حکم پر طلبہ کی تحریک کچل دی گئی تھی، یونس حکومت نے انٹرنیشنل کرائمز ٹریبیونل میں داخل کی چارج شیٹ۔ اقوام متحدہ کے سامنے انسانی ضمیر کا قتل۔ سامراجی طاقتوں کا ناپاک منصوبہ یہ ہے کہ مسلم معاشروں کو پسماندہ رکھ کر اسلامی ممالک کی دولت و ثروت کو لوٹا جائے۔ ناگالینڈ میں اجیت پوار کو لگا جھٹکا، این سی پی کے 7 ارکان اسمبلی نے چھوڑا ساتھ، این ڈی پی پی میں شمولیت۔ بہار اسمبلی انتخاب لڑیں گے چراغ پاسوان، ایل جی
ایل جے پی پارلیمانی بورڈ کا فیصلہ، اور دہلی جنگ پورا کے مدراسی کیمپ میں بلڈوزر کارروائی شروع، علاقے سے 300 جھگیوں کو کیا جائے گا صاف۔ سامعین، اخبار قومی آواز نے آج کا اداریہ انسداد تمباکو نوشی کا عالمی دن کے عنوان سے لکھا ہے، تو آئیے اس اداریے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت نے متنبع کیا ہے کہ تمباکو کی صنعت دلکش ذائقوں اور پرکشش اشتہارات کے ذریعے بچوں کو نشہ آور مصنوعات کا عادی بنا رہی ہے، لہذا نئی نسل کو محفوظ رکھنے کے لیے ذائقوں پر مکمل پابندی لازمی ہے۔ انسداد تمباکو نوشی کے عالمی دن کے موقع پر اقوام متحدہ کے عالمی ادارہ صحت ڈبلیو ایچ او نے ایک مہم کے ذریعے تمباکو صنعت کے منافع بخش مگر تاریک عزائم کو اجاگر کیا ہے۔ چمکدار اور پرکشش مصنوعات کا پردہ فاش کرتے ہوئے ایجنسی نے بتایا کہ کس طرح دلکش ذائقے میں خطرات پوشیدہ ہیں اور کس بے شرمی سے یہ صنعت بچوں کو نشانہ بناتی ہے۔ ہر روز تمباکو اور نیکوٹین کی صنعتیں خاص طور پر تیار کردہ مصنوعات اور پرفریب حربے استعمال کرتی ہیں تاکہ نئی نسل کو ان مصنوعات کا عادی بنایا جا سکے اور پرانے صارفین کو برقرار رکھا جا سکے۔ ہر سال 31 مئی انسداد تمباکو نوشی کا عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس دن عوام کو تمباکو کے استعمال کے خطرات، تمباکو کمپنیوں کے کاروباری طریقوں، تمباکو کی وبا سے لڑنے کے لیے عالمی ادارے صحت کیا کر رہا ہے اور دنیا بھر کے لوگ صحت اور صحت مند زندگی کے اپنے حق اور آنے والی نسلوں کے تحفظ کے لیے کیا کر سکتے ہیں کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ عالمی ادارے صحت کے ممبر ممالک نے پہلی بار 1987 میں انسداد تمباکو نوشی کا عالمی دن منایا تھا تاکہ تمباکو کی وبا اور اس کی وجہ سے ہونے والی موت اور بیماری کی طرف عالمی توجہ مبذول کرائی جا سکے۔ 1987 میں ورلڈ ہیلتھ اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی جس کے تحت 7 اپریل 1988 کو تمباکو نوشی نہ کرنے کا عالمی دن ورلڈ نو ٹوبیکو ڈے قرار دیا گیا۔ 1988 میں ایک اور قرارداد منظور کی گئی جس میں ہر سال 31 مئی کو انسداد تمباکو نوشی کا عالمی دن منانے کا مطالبہ کیا گیا۔ اخبار لکھتا ہے کہ عالمی ادارہ صحت نے تمباکو کی صنعت کو معاملات زندگی سے باہر رکھنے کی اپیل کی ہے، کیونکہ اندازاً دنیا بھر میں 13 سے 15 سال کی عمر کے 3,70,00,000 بچے تمباکو استعمال کرتے ہیں۔ بہت سے ممالک میں نوجوانوں میں ای سگریٹ کے استعمال کی شرح بڑوں سے زیادہ ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ای سگریٹس، نکوٹین پاؤچز اور گرم کیے جانے والے تمباکو کی تشہیر کرنے والا مواد 3.4 ارب سے زیادہ بار دیکھا جا چکا ہے۔ نکوٹین اور تمباکو کی مصنوعات میں مختلف ذائقے شامل ہوتے ہیں اور ایسے ذائقوں کی تعداد تقریباً 16,000 ہے۔ نوجوانوں میں ان مصنوعات کے استعمال کی ابتدا کی سب سے بڑی وجہ یہی دلکش ذائقے بتائے جاتے ہیں۔ اخبار لکھتا ہے کہ تمباکو اور نیکوٹین کی صنعتیں خطرناک مصنوعات کو پرکشش بنانے کے لیے خفیہ حکمت عملیاں استعمال کرتی ہیں، خاص طور پر نوجوانوں کو متاثر کرنے کے لیے۔ مصنوعات کی بناوٹ میں چالاکی، دلکش ذائقے اور دل فریب اشتہارات ایک جھوٹی تسلی اور کشش پیدا کرتے ہیں۔ نیکوٹین اور تمباکو کی مصنوعات انتہائی نشہ آور ہیں اور اس طرح ڈیزائن کی جاتی ہیں کہ صارف ان کا عادی بن جائے۔ ان میں شامل کی جانے والی اشیاء تمباکو کے مضر اثرات کو چھپاتی ہیں، جس سے ابتدا کرنا آسان اور چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس فریب کو توڑنے کی اشد ضرورت ہے۔ ان مصنوعات کی کشش کو سخت قوانین کے ذریعے ختم کرنا ضروری ہے تاکہ موجودہ اور آئندہ نسلوں کو نقصان سے بچایا جا سکے۔ دنیا کو تمباکو اور نیکوٹین کی صنعتوں کے فریب میں نہیں آنا چاہیے۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 11 خرداد، 5 ذی الحجہ اور 1 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ گیارہ خرداد سن 1361 ہجری شمسی کو فن خطاطی کے ماہر استاد سید حسین میر خانی نے خطاطی کے میدان میں ایک عمر کی قیمتی خدمات کے بعد دار فانی کو خیرآباد کہا۔ انجمن خوشنویسان کے نام سے ماہرین فن کی انجمن کا قیام ان کا ایک اہم کارنامہ سمجھا جاتا ہے۔ استاد میر خانی خط نستعلیق کے ممتاز اساتذہ میں شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے کتابت کی مشق اپنے والد سید مرتضیٰ کے سامنے شروع کی اور 11 برس کی عمر میں ہی اپنا لوہا منوا لیا۔ استاد سید حسین میر خانی نے 30 برس اس فن کے سیکھنے اور فروغ میں صرف کیے اور اپنے حسن اخلاق کے ذریعے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ استاد سید حسین میر خانی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن مجید خط نستعلیق میں تحریر کیا۔ پانچ ذیلحجہ سن 1227 ہجری قمری کو فتح علی شاہ قاجار کے ولی عہد عباس مرزا کو اسلاندوز کے مقام پر روسی فوج کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ اس شکست کے بعد قاجاری بادشاہ نے کئی ہزار افراد پر مشتمل فوج لے کر اس علاقے کا رخ کیا، لیکن روسی حکومت نے ایران سے صلح کا مطالبہ کیا، کیونکہ اس زمانے میں فرانسیسی بادشاہت نے روس پر دھاوا بول دیا تھا اور روسی بادشاہ 2 محاذوں پر جنگ لڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کے بعد ایران اور روس کے نمائندوں کے درمیان گلستان نامی شرمناک معاہدہ ہوا اور اس کی روس سے ایران اور روس کے درمیان جنگوں کے پہلے دور کا خاتمہ ہوا۔ اسلاندوز کی جنگ میں ایرانی فوج کی شکست کے اسباب میں قاجاری بادشاہ کی نااہلی اور فوج کے کمانڈروں کی نافرمانی شامل ہے۔ پانچ ذیلحجہ سن 1361 ہجری قمری کو مشہور فلسفی اور عالم دین آیت اللہ علامہ محمد حسین کمپانی نے نجف اشرف میں وفات پائی۔ انہیں فقہ اور اصول فقہ کے علاوہ فلسفے، حکمت، عرفان، تاریخ، جغرافیہ اور ادب میں بھی مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے فلسفہ و حکمت اور اجتہاد و تقلید کے موضوع پر بہت سی کتابیں تحریر کیں۔ ان کا ایک دیوان بھی موجود ہے جس میں انہوں نے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول علیہ السلام کی مدح کی ہے۔ یکم جون سن 1903 عیسوی کو بر صغیر کے قدیم اور معروف اخبار زمیندار کا اجرا ہوا۔ اس اخبار کی اشاعت مولوی سراج الدین احمد خان نے کی۔ اس کے اجرا کا نصب العین دیہی آبادی کی اصلاح و ترقی تھا۔ مولوی سراج الدین کے انتقال کے بعد زمیندار کے مدیر ان کے صاحبزادے مولانا ظفر علی خان بن گئے۔ ان کے مدیر بنتے ہی زمیندار کے جسم میں ایک نئی روح پڑ گئی اور یہ انگریزوں کے جبر و استبداد اور ظلم و ستم کے خلاف مظلوموں کا سب سے بڑا ترجمان بن گیا۔ مولانا ظفر علی خان نے نصف صدی سے زیادہ عرصے تک اس اخبار کو چلایا اور ان کی وفات کے بعد 60 برس کی ہنگامہ خیزی کے بعد اخبار نے بھی دم توڑ دیا۔ یکم جون سن 1923 عیسوی کو جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں انتہائی زبردست زلزلہ آیا۔ ٹوکیو کی آبادی اس وقت 3 لاکھ نفوس پر مشتمل تھی۔ اس ہولناک زلزلے کے نتیجے میں آدھے سے زیادہ لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ کہتے ہیں کہ اس زلزلے کے باعث ٹوکیو میں وسیع پیمانے پر آگ لگ گئی، جس کے نتیجے میں ٹوکیو کے 1.5 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ یکم جون سن 1968 عیسوی کو معروف مصنفہ ہیلن کیلر نے وفات پائی۔ ہیلن کیلر 27 جون 1880 کو امریکہ کی ریاست الاباما میں پیدا ہوئیں۔ پیدائش کے وقت وہ نارمل اور صحت مند تھیں، لیکن 1.5 برس کی عمر میں ان پر دماغی مرض کا حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں ان کی بینائی، گویائی اور سماعت کی صلاحیتیں جاتی رہیں۔ ہیلن کے والد اس صورتحال سے بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے مشہور موجد الیگزینڈر گراہم بیل کے مشورے سے ان سلیوان میسی کو ہیلن کیلر کی تربیت کے لیے منتخب کیا۔ سلیوان میسی نے بریل کی مدد سے ہیلن کو لکھنا پڑھنا سکھایا۔ اپنی استانی کی مدد سے ہیلن کیلر نے بولنا بھی سیکھ لیا۔ سلیوان میسی کی کوششوں سے ہیلن کیلر نے انگریزی کے علاوہ لاطینی، یونانی، فرانسیسی، جرمن اور اطالوی زبانوں پر بھی دسترس حاصل کر لی۔ 1904 میں انہوں نے ریڈ کلف کالج سے بی اے کی ڈگری حاصل کی۔ مختلف یونیورسٹیوں نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگریاں دیں۔ ہیلن کیلر کی کتاب دی اسٹوری آف مائی لائف کا دنیا کی 50 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ یکم جون سن 1986 عیسوی کو پرائمری اسکول کے بچوں کی ایک تعداد نے خط لکھ کر دنیا بھر کے بچوں سے مطالبہ کیا کہ سب بچے مل کر ایک دن کو یوم امن کے طور پر مخصوص کر دیں۔ انہوں نے اپنے پیغام میں لکھا تھا کہ ہمارے بزرگوں کے اعتقادات پختہ ہیں، وہ ہم کو اپنے بچوں کی حیثیت سے پیار کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمارے لیے کون سی دنیا خلق کی ہے؟ کیا وہ اس مسئلے کی طرف متوجہ ہیں کہ اگر ان کی نیوکلیائی مشینوں میں معمولی سی غلطی ہو جائے تو ہماری نشو و نما کا ہرگز سوال پیدا نہیں ہوتا؟ ہم اپنی ترقی اور نشو و نما کے وسائل و امکانات چاہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں اس کے بعد سے 1 جون کو بچوں کا عالمی دن قرار دیا گیا ہے اور ہر سال اسی مناسبت سے پوری دنیا میں جشن منائے جاتے ہیں۔ اگرچہ دنیا کے مختلف حصوں میں موجود بچوں کی تمام تر آرزوؤں کے برخلاف آج بھی 60 لاکھ سے زیادہ بچے ہر سال صرف کم خوراکی کا شکار ہو کر مر جاتے ہیں۔ اور یکم جون سن 2001 عیسوی کو نیپال کے شہزادے ڈپینڈر نے ایک خاندانی جھگڑے کے دوران شاہ بریندر، ملکہ اور شاہی خاندان کے 7 دیگر افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا اور خود بھی خودکشی کر لی۔ شہزادہ ڈپینڈر کا اپنی شادی کے معاملے پر شاہی خاندان کے ساتھ اختلاف ہو گیا تھا۔ شاہی خاندان کے افراد کا قتل اسی اختلاف کا شاخسانہ بتایا جاتا ہے۔ شاہی خاندان میں ہوئے اس قتل عام کے بعد شاہ بریندر کے بھائی گیانیندر نیپال کے بادشاہ بن گئے، لیکن عوام کی طرف سے مہینوں کے احتجاج کے بعد نیپال کی پارلیمنٹ نے 28 دسمبر 2007 کو اس ملک کی حکومت کو جمہوری حکومت میں تبدیل کر دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین آئیے اب سماعت فرمائیے خبروں کا دوسرا بلٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ امریکی تجویز کا ایران کے بنیادی اصول، عوام کے حقوق اور قومی مفاد کی بنیاد پر جواب دیا جائے گا، وزیر خارجہ عباس عراقچی۔ آئی اے ای کی رپورٹ بے بنیاد ہے جو دباؤ میں تیار کی گئی ہے، اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ اور محکمہ ایٹمی توانائی کا مشترکہ بیان۔ غزہ پر غاصب سینی حکومت کے وحشیانہ حملے جاری، مختلف علاقوں میں درجنوں شہید اور زخمی۔ اور جماعت اسلامی پاکستان کے امیر نے کہا ہے کہ پاکستانی عوام غاصب اسرائیل کے خلاف ہے۔ لیجیے اب خبروں کی تفصیل ملاحظہ فرمائیے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ امریکی تجویز کا قومی اصولوں اور مفاد کے مطابق جواب دیا جائے گا۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے عمانی ہم منصب کے دورے تہران اور ان کے ذریعے امریکہ کی جانب سے پیش کی گئی تجویز پر بیان جاری کیا ہے۔ عباس عراقچی نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ امریکی تجویز کا اصول قومی مفادات اور ایران کے عوام کے حقوق کی بنیاد پر جواب دیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایکس پر لکھا ہے کہ میرے عزیز بھائی، عمان کے محترم وزیر خارجہ بدر ابو سعیدی نے تہران کا مختصر دورہ کیا اور امریکہ کی جانب سے دی گئی تجویز کے کچھ نکات پیش کیے، جن کا جواب اصولوں، قومی مفادات اور ایرانی عوام کے حقوق کی بنیاد پر دیا جائے گا۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے آئی اے ای کے سربراہ پر واضح کر دیا ہے کہ ایران بورڈ آف گورنرز کے ہر نامناسب اقدام کا جواب دے گا۔ ایٹمی انرجی کی عالمی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ٹیلی فون پر بات کی۔ اس ٹیلی فونی گفتگو میں فریقین نے جوہری مذاکرات کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال اور پابندیوں کے خاتمے کا جائزہ لیا، اور ائران کے بارے میں ایجنسی کی نئی شائع شدہ رپورٹ پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ اس گفتگو میں عباس عراقچی نے ایٹمی انرجی کے سربراہ سے کہا کہ وہ حقائق کی اس طرح عکاسی کریں کہ اس سے بعض بین الاقوامی فریق ملت ایران کے خلاف اپنے سیاسی اہداف کو آگے بڑھانے کے لیے اس بین الاقوامی ادارے سے ناجائز فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران یورپی فریق کے کسی بھی نامناسب اقدام کا ویسا ہی جواب دے گا اور اس کی ذمہ داری یورپی فریق پر عائد ہوگی، کیونکہ وہ آئی اے ای اے کو ایران کے خلاف اپنے سیاسی اہداف کو آگے بڑھانے کا ہتھ کنڈا بنائے ہوئے ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کی وزارت خارجہ اور ایٹمی توانائی کے قومی ادارے نے جون 2025 میں بورڈ آف گورنر میں پیش کی گئی ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل کی رپورٹ کے بارے میں ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے۔ اس مشترکہ بیان میں آیا ہے کہ ایران کے وسیع تعاون کے اعتراف کے باوجود جو رپورٹ گروسی نے تیار کی ہے اس میں اس تعاون کی حقیقی سطح کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، بلکہ صہیونی حکومت کی پیش کردہ جھوٹی دستاویزات سے وسیع پیمانے پر استفادہ کرتے ہوئے مخاصمانہ اور بے بنیاد الزامات کو ایک بار پھر دہرایا گیا ہے۔ مشترکہ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران آئی اے ای اے پر دباؤ کے ذریعے سیاسی مقاصد کے تحت تیار کی گئی اس رپورٹ پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس میں لگائے جانے والے الزامات پر واضح احتجاج کرتا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ اور اٹمی توانائی کے قومی ادارے کے اس مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران اس رپورٹ سے کسی بھی قسم کا سیاسی فائدہ اٹھانے کے بارے میں خبردار کرتا ہے اور ایک بار پھر اس بات پر زور دیتا ہے کہ رہبر انقلاب اسلامی کے فتوے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایٹمی ہتھیاروں کی ایران کی دفاعی ڈاکٹرائن میں کوئی جگہ نہیں ہے اور بین الاقوامی اصول و قوانین کے مطابق اسے امن مقاصد کے لیے ایٹمی توانائی سے فائدہ اٹھانے کا مکمل حق حاصل ہے۔ ایران کا یورینیم افزودگی کا پروگرام پرامن مقاصد کے لیے اور آئی اے ای اے کی مکمل نگرانی میں اور مکمل طور پر شفاف اور جامع سیف گارڈ معاہدے کے مطابق ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ اور ایٹمی توانائی کے قومی ادارے کے بیان میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر بعض ممالک نے آئی اے ای اے کے ساتھ ایران کے شفاف اور مثبت تعاون سے بورڈ آف گورنرز کے اجلاس میں غلط فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو اسلامی جمہوریہ ایران ملک کے جائز مفادات اور حقوق کے تحفظ کے لیے اس کا مناسب جواب دے گا اور اس کے نتائج کی ذمہ داری ان ملکوں پر عائد ہوگی۔ فلسطینی انسانی حقوق مرکز کے سربراہ صلاح عبدالعاطی نے غزہ میں نسل کشی کا سلسلہ جاری رہنے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے عالمی برادری سے صہیونی حکومت کے ہاتھوں نسل کشی بند کرانے کے لیے عملی اقدام کا مطالبہ کیا ہے۔ صلاح عبدالعاطی نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت 600 روز گزر جانے کے باوجود غزہ کے باشندوں کا قتل عام اور نسل کشی جاری رکھے ہوئے ہے اور اس علاقے کے 20% باشندوں کو شہید یا زخمی کر چکی ہے، جبکہ باقی باشندے بھی المناک حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور اس علاقے سے باہر نکلنے پر مجبور ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ دنوں میں غزہ پر غاصبوں کے حملوں کا دائرہ بڑھ گیا ہے اور اسرائیل ممنوع ہتھیاروں کو استعمال کر رہا ہے۔ عبدالعاطی نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت عرابہ گدعون منصوبے پر عمل پیرا ہے جس کے تحت وہ غزہ کی 75% زمینوں پر قبضہ کرنا اور باشندوں کو جیل مانند علاقوں کی جانب کوچ کرنے پر مجبور کرنا چاہتی ہے۔ فلسطینی انسانی حقوق کے مرکز کے سربراہ نے کہا کہ 18 مارچ 2025 سے اب تک تقریباً 4000 فلسطینی شہید اور 11000 زخمی ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ دشمن کے حملوں کے نتیجے میں اب تک 90% آبادی دربدر اور 88% مکانات اور بنیادی ڈھانچے تباہ ہو چکے ہیں، کہا کہ غزہ بھوک مری میں مبتلا ہو چکا ہے، اس کا میڈیکل شعبہ اور دیگر بنیادی ڈھانچے پوری طرح تباہ ہو چکے ہیں۔ عبدالعاطی نے صہیونی حکومت کی جانب سے انسان دوستانہ امداد کی تقسیم کو فوج کے سپرد کرنے کے حوالے سے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ امداد کے محفوظ طریقے سے پہنچنے کی ضمانت دے اور اس کی تقسیم کو فوجیوں کے سپرد نہ کرے۔ عبدالعاطی نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت جنگی جرائم اور انسانیت دشمن اقدامات کر رہی ہے جن میں بھوک کو ہتھیار بنانا، عام شہریوں، صحافیوں اور امدادی کارکنوں کو نشانہ بنانا شامل ہے۔ غزہ پر صہیونی جارحیت کا سلسلہ اب بھی جاری ہے اور غزہ پر صہیونی فوج کے زمینی اور ہوائی حملوں میں مزید 20 فلسطینی شہید اور 120 زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطینی ذرائع کی رپورٹ کے مطابق سینی فوجیوں نے غزہ پٹی کے قصبے القرارہ میں کئی رہائشی عمارتوں کو تباہ کر دیا ہے، جبکہ سینی فوج کے توپ خانے نے بھی القرارہ پر گولہ باری کی، جبکہ سینی فوج کے توپ خانے نے غزہ کے علاقے طفہ توام پر بھی گولہ باری کی ہے۔ دراصل گزشتہ دنوں خان یونس پر سینی فوج کی بمباری میں شہید ہونے والے 9 بچوں کا باپ حمدی النجار زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بھی شہید ہو گیا۔ فلسطینی حکومت کے میڈیا دفتر نے بھی کہا ہے کہ غزہ پٹی کے شہر رفح کے مغرب میں امداد تقسیم کرنے کے مرکز کے قریب فلسطینی نوجوانوں پر سینی فوجیوں کی فائرنگ میں اب تک کم از کم 30 فلسطینی شہید اور 120 زخمی ہو چکے ہیں۔ میڈیا ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ جنگ اور نتن یاہو کی پالیسیوں کے مخالفین نے تل ابیب میں مظاہرہ کر کے تمام اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ سہنی میڈیا ذرائع نے خبر دی ہے کہ مظاہرین تل ابیب کے بگین پل کے قریب اکٹھا ہو کر ایک سمجھوتے کے ذریعے تمام قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ سہنی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ جنگ اور نتن یاہو کی پالیسیوں کے مخالفین نے تل ابیب میں مظاہرہ کر کے تمام اسرائیلی قیدیوں کو رہا کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ عوام نے دکھا دیا کہ وہ غاصب اسرائیل کے خلاف ہیں۔ پاکستان کے شہر حیدرآباد میں فلسطینی عوام کی حمایت میں نکالی جانے والی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غزہ میں بچے بھوک سے شہید ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ اسرائیل کے خلاف ہیں۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ اس جنگ میں اب تک 54,000 سے زائد افراد شہید ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اہل غزہ سرخ رو ہوئے ہیں، انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ جماعت اسلامی کے امیر نے کہا کہ غزہ کی صورتحال پر خاموش رہنا غاصب سینی حکومت کا ساتھ دینا ہے، اور اسرائیل کا ایک طرفہ ساتھ دینے کا اعلان امریکہ کی کھلم کھلا دہشت گردی ہے۔ پاکستان کے جواب میں افغانستان نے بھی اسلام آباد میں ناظم الامور کو سفیر کا درجہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کابل اور اسلام آباد کے درمیان تعلقات میں بہتری کی علامت کے طور پر دونوں ہمسایہ ممالک نے ایک دوسرے کے سفارت خانوں کو سفیر کی سطح پر اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ بیجنگ میں دونوں ممالک کے اعلیٰ سفارتکاروں کی ملاقات کے چند دن بعد سامنے آیا ہے۔ افغان وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ افغانستان پاکستان کے سفارتی مشن کو سفیر کی سطح تک بڑھانے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ افغان وزارت خارجہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سفارتی نمائندگی بڑھانا مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کی راہ ہموار کرے گا۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے اعلان کیا تھا کہ کابل میں تعینات پاکستانی ناظم العبور کے عہدے کو بڑھا کر سفیر بنایا جائے گا۔ بنگلہ دیش کی عبوری انتظامیہ نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے خلاف انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل میں چارج شیٹ داخل کر دی ہے۔ بنگلہ دیشی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق محمد یونس کی سربراہی میں بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے آئی سی ٹی میں دائر پیش کی گئی چارج شیٹ میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ پر گزشتہ سال جولائی اگست میں عوامی مظاہروں کی سرکوبی کے دوران انسانیت کے خلاف جرائم کے ارتکاب کا الزام لگایا ہے۔ ڈھاکہ ٹریبیون کے مطابق اس مقدمے میں سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کو گزشتہ جولائی اور اگست میں اجتماعی قتل عام کا اصل ذمہ دار اور کلیدی ملزمہ قرار دیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اتوار 1 جون کو اس عدالت کی کارروائی بنگلہ دیشی ٹیلی ویژن پر براہ راست نشر کی گئی۔ اس سے پہلے بنگلہ دیش کی عبوری انتظامیہ کے چیف پراسیکیوٹر محمد تاج الاسلام نے 12 مئی کو تفتیش کاروں کی رپورٹ عدالت میں پیش کی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ طلبہ کی تحریک کو کچلنے کے لیے قتل کا حکم سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ نے دیا تھا۔ ہندوستان کی شمال مشرقی ریاستوں میں بارش نے تباہی مچا دی۔ ہندوستانی ابلاغیاتی ذرائع کے مطابق ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں گزشتہ 24 گھنٹے میں تقریباً 3 درجن اموات ریکارڈ کی گئی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق ریاست کرناٹک میں مانسون کی بارشوں نے 125 سال کا ریکارڈ توڑ دیا۔ کرناٹک میں مانسون بارشوں میں اب تک 71 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس درمیان محکمہ موسمیات نے راجستھان، ہریانہ، دہلی، اتر پردیش، بہار اور مدھیہ پردیش سمیت مختلف ریاستوں میں موسم کے قہر کے حوالے سے انتباہ دیا ہے۔ ہندوستان کے محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ مختلف مقامات پر شدید آندھی، بجلی گرنے اور تباہ کن بارش کا امکان ہے۔ رپورٹوں کے مطابق ریاست مغربی بنگال کے شمالی علاقوں میں میگھالیہ، آسام، میزورم، ناگالینڈ، اروناچل پردیش میں شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور مختلف جگہوں پر زمین کھسکنے اور عمارتوں کے گر جانے سے درجنوں افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ہندوستان میں کورونا کے ایکٹیو کیسز 3000 سے تجاوز کر گئے۔ ہندوستان کی مرکزی حکومت کے مطابق کورونا کے فعال مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں کورونا کے 4 مریض لقمہ اجل بن گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق کورونا کے ہلاک ہونے والے ان 4 مریضوں کا تعلق دہلی، کیرلا، کرناٹک اور اتر پردیش سے تھا۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 2 برس میں پہلی بار ملک میں کورونا کے ایکٹیو مریضوں کی تعداد 3000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کے مطابق کورونا کے فعال مریضوں کی سب سے زیادہ تعداد مہاراشٹرا اور دہلی میں ہے۔ بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کی مختلف ریاستوں میں کورونا کے 685 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں کورونا کی نئی لہر میں اب تک 22 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ روس نے یوکرین کے فوجی تربیتی مرکز پر میزائل حملہ کر کے 12 فوجیوں کو ہلاک اور 60 کو زخمی کر دیا۔ یوکرینی فوج کے مطابق روسی میزائل حملے میں 12 یوکرینی فوجی ہلاک اور 60 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق یوکرین نے بھی روس پر ڈرون حملے کیے ہیں۔ یوکرینی حکام نے روس کے 40 سے زائد فوجی طیاروں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ روسی حکام کے مطابق روس کے علاقے سائبیریا میں روسی ایئر بیس کے نزدیک یوکرین نے ڈرون حملوں کی کوشش کی۔ روسی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین کا ڈرون حملہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔ روس میں ایک مسافر ٹرین پر پل گر جانے سے کم 7 افراد ہلاک اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ روسی میڈیا ذرائع نے ماسکو ریلویز کے حوالے سے بتایا ہے کہ مسافر ٹرین پر پل گرنے کا یہ واقعہ بریانس کے علاقے میں پیش آیا۔ اس علاقے میں ٹرین کے ڈرائیور سمیت 7 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے۔ واقعے میں زخمی ہونے والوں میں متعدد کی حالت نازک بتائی گئی ہے، جس کے پیش نظر ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ روس کے معیاری وقت کے مطابق سنیچر اتوار کی درمیانی رات 11 بجے کے قریب پیش آیا۔ حادثے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئی۔
سامعین، ریڈیو تہران سے ابھی آپ خبروں کا دوسرا بلٹن سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی جناب حسین اختر۔ سامعین، سجدہ عبادت کی معراج ہے۔ حالت سجدہ میں انسان جہاں اپنی پستی، عاجزی اور کمزوری کا احساس کرتا ہے، وہیں خدا کی عظمت، قدرت اور قوت کو بھی تسلیم کرتا ہے۔ سجدہ خدا کی قربت کا بہترین ذریعہ ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان کے گناہ ختم ہوتے ہیں اور اطاعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ زیادہ سجدہ کرنے کی تاکید کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سجدے زیادہ کرو، کیونکہ سجدہ گناہوں کو اس طرح جھاڑتا ہے جیسے ہوا درخت کے پتوں کو جھاڑتی ہے۔ اور سامعین، ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت خدا پر توکل اور اعتماد ہے۔ توکل یعنی اس بات کا یقین کر لینا کہ نفع اور نقصان صرف اور صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس بنیاد پر صرف خدا سے امید رکھنا اور لوگوں سے اپنی تمام تر توقعات ختم کر لینا۔ اگر انسان خدا پر صحیح معنی میں توکل کرے تو خدا بھی اس کی سختیوں کو آسان اور اس کے لیے اسباب فراہم کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم خدا پر توکل کرنے کا حق ادا کر دو تو وہ تمہیں ان پرندوں کی طرح رزق دے گا جو صبح اپنے گھونسلوں سے بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو شکم سیر ہو کر پلٹتے ہیں۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گناہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گناہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے